فضائل اہل بیت، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کا قریباً 34 سال پہلے 1992 کا بیان فضائل اہل بیت، دعائے عطار، یا رب مصطفیٰ جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ فضائل اہل بیت پڑھ یا سن لے اسے فیضان اہل بیت کرام علی رضوان سے خوب مالا مال فرما اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ ان شاء اللہ، یعنی جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، ان شاء اللہ یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، محرم شریف ایک مقدس اور حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی 10 تاریخ کو بہت سے تاریخی واقعات رونما ہوئے، بالخصوص سن 61 ہجری میں عاشورہ کے دن بہت زیادہ خونی اور افسوسناک واقعہ ہوا۔ ہمارے یہاں عاشورہ کے دن کو یادگار کے طور پر لوگ بہت زیادہ مناتے ہیں اور نظر و نیاز کے ذریعے اہل بیت اطہار کے لیے خصوصی ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے مساجد میں محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی شان کے کیا کہنے، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اہل بیت کی شان میں بڑی پیاری منقبت لکھی ہے جو مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ آپ کے کلام بھی شریعت کے بالکل مطابق ہوتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے اس منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کس شقیقی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اے عاشقان اہل بیت، اللہ پاک نے قرآن عظیم میں اہل بیت اطہار کی تعریف فرمائی اور ان کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 33۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ حضرت عمر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت تطہیر یعنی پاکی بیان کرنے والی آیت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نازل ہوئی، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا، ان تینوں کو اپنی چادر مبارک میں چھپا لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور فرما اور انہیں پاک و صاف کر دے۔ اس وقت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اطہر کے پیچھے تھے۔ اہل بیت سے مراد کون، اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اس حوالے سے حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد امہات المومنین بی بی فاطمہ، مولا علی اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آیائے تطہیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ افضلیت میں ترتیب، اے عاشقان اہل بیت جن کی شان یہ ہو کہ ان کے گھر میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی بے اجازت نہیں جاتے، ان کے ساتھ لوگوں نے کیسا سلوک کیا، دنیا کی محبت، دنیا پرستی اور اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا مرتبہ بہت بلند ہے، مگر ہم اہل سنت کے نزدیک رتبے کے لحاظ سے ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں، بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی، انس و جن و ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ عنہم۔ جو شخص مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق یا فاروق رضی اللہ عنہما سے افضل بتائے، گمراہ بد مذہب ہے۔ خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ و حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیت الرضوان کے لیے افضلیت ہے۔ شان حسنین کریمین، پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جو بندہ اللہ پاک کا جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا کڑا ہوتا ہے، نیز جتنے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں امتحان بھی اتنا سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں کلاس کا امتحان اتنا سخت نہیں ہوتا، لیکن میٹرک اور اس کے بعد والی کلاسز کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو یوں جتنی کلاس اوپر ہوتی چلی جاتی ہے امتحان اتنا سخت اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر مشکل امتحان کے بعد جو سند ملتی ہے اس کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا امتحان بھی بڑا سخت تھا، اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب رہے۔ اللہ پاک نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بڑی شانیں عطا فرمائیں، ان کی شان میں بہت سی روایات اور ایمان افروز واقعات ہیں۔ حصول برکت کے لیے ان میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ رونے کی آواز سن کر تشریف لے آئے، بچپن میں ایک روز سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں میں پہنچی، تو آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، بیٹی اسے مت رلایا کرو، کیونکہ اس کے رونے سے مجھے دلی صدمہ ہوتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بارگاہ الہی میں بہت زیادہ مقبول تھے، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ دونوں حضرات کی زندگی، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی گزری۔ لہذا جو مسلمان عقائد کی درستی کے ساتھ ساتھ ان دونوں شہزادوں سے حقیقی معنوں میں محبت کرے گا، انشاءاللہ اس کے بھی وارے نہارے ہو جائیں گے۔ خشک درخت پر تازہ کھجوریں۔ اے عاشقان اہل بیت، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پرہیزگاری اور سخاوت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرات صاحب کرامت بھی تھے، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سفر کے دوران کھجوروں کے ایک ایسے باغ سے گزرے جس کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس باغ میں پڑاؤ ڈالا، یعنی قیام کیا۔ خدام نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے عرض کی، اے نواسۂ رسول، کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی تو ہم سیر ہو کر کھاتے۔ یہ سن کر حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی، جس کی برکت سے چند لمحوں میں وہ سوکھا درخت سر سبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی ہوئی کھجوریں آ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا کہنے لگا، یہ سب جادو کا کرشمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، توبہ کر، یہ جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول کی دعائے مقبول ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اتنی عظیم الشان ہستی ہونے کے باوجود حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خوف خدا سے لرزا و ترسا رہا کرتے تھے، چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی گریہ زاری۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں خانہ کعبہ میں عبادت کر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کمبل میں اپنا منہ چھپائے ہوئے کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر اس طرح رو رو کر دعا مانگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی بہت بڑا گناہگار یا جس شخص سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ ہیبت سے رو رو کر توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ شخص ساری رات چہرے پر کمبل لپیٹے روتا رہا۔ میں نے سمجھا کہ اس بیچارے سے کوئی بڑا جرم سرزد ہوا ہے اور مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ جب وہ جانے لگا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اسے پکار کر کہا، اے بھائی، ذرا اپنا چہرہ دکھا دو اور اپنا نام بھی بتا دو تاکہ میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں۔ میری بات سن کر وہ شخص ٹھہر گیا، اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور ارشاد فرمایا، میرا نام حسن ہے۔ چونکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو پہچانتے تھے، جیسے ہی چہرہ دیکھا تو ایک دم چونک پڑے کہ یہ تو سید الاسخیا، راکب دوش مصطفیٰ، نواسۂ احمد مجتبیٰ امام حسن رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نادم ہو کر دوڑا اور ان کے قدموں میں گر کر عرض گزار ہوا، حضور، آپ اتنے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی شان تقویٰ اور شان عبادت عادت کے کیا کہنے ہیں، اس کے باوجود آپ اس قدر گریہ زاری کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ پر ایک بار پھر رقت طاری ہوئی اور روتے ہوئے فرمانے لگے، اے حسن بصری، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے لوگ اپنا قدم رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امی جان سے کچھ اس طرح ارشاد فرماتے تھے، اے فاطمہ، یہ مت سمجھنا کہ تو میری بیٹی ہے، بلکہ عمل کر، عمل کر، عمل کر۔ اے حسن بصری، خوب سمجھ لو کہ جب سیدت النساء نور چشم مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کو عمل کی حاجت ہے تو پھر میں کیا ہستی رکھتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی رقت انگیز گفتگو کا بہت اثر ہوا، میری چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے جا چکے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ فرمانا کہ عمل کرو، دراصل عمل کی تاکید اور ترغیب ہے، ورنہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کبائر یعنی کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ جب کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے تو پھر اپنے اہل بیت کو کیسے چھوڑیں گے؟ اہل بیت اطہار کی شان تو یہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گار ان کے دامن میں پناہ لیں گے۔ یاد رکھیے، جس کی جتنی زیادہ شان ہوتی ہے وہ عمل بھی اتنا زیادہ کرتا ہے۔ بہرحال امت کے لیے تاکید ہے کہ وہ کسی صورت نیک اعمال سے غفلت نہ کرے۔ 25 مرتبہ پیدل حج، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما نے 25 بار پیدل حج کیے۔ سواریوں کے ہوتے ہوئے پیدل کیوں؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کی، سواریوں کے ہوتے ہوئے آپ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے مالک و مولا کی بارگاہ کی طرف سوار ہو کر جاؤں۔ غلام کو آزاد کر دیا۔ ایک بار حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ جب وہ کھانا لے کر آپ کے قریب پہنچا تو اتفاق سے اسے ٹھوکر لگی، جس کے باعث وہ کھانا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ پر جا گرا اور آپ کے کپڑے اس سے آلودہ ہو گئے۔ چونکہ وہ خادم قرآن پاک کو جاننے والا تھا، اس لیے اس کی زبان پر یہ آیت مبارکہ جاری ہو گئی، پارا 4 سورہ آل عمران آیت 134، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ترجمہ کنز الایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ موقع کی تاک میں رہنے والا کہ جیسے ہی موقع ملے فوراً بدلہ لے لے، جیسا کہ ہم لوگوں کا طریقہ ہے کہ اگر ہمیں کسی نے 4 آدمیوں کے سامنے ڈانٹ دیا تو ہم اسے 1000 آدمیوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اپنے نفس کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ بہرحال جب خادم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو اسی وقت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر جاری ہوا، قد افوت عنک، یعنی میں نے تجھے معاف کیا۔ خادم نے یہ سنتے ہی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ تلاوت کیا، واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کنز الایمان، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انت حر لوجہ اللہ، یعنی تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، کپڑے خراب ہو جانے کے باوجود حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے خادم سے کس طرح حسن اخلاق سے پیش آئے۔ غور کیجئے، اگر ہمیں اپنے کسی نوکر یا ملازم کی ٹھوکر لگ جائے تو ہمارے منہ سے فوراً اس طرح کے جملے نکلتے ہیں، اندھے ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے، آخر اتنی جلدی کیا تھی، تم نے میرے کپڑوں کا ستیہ ناس کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ بعض سیٹ ایسے موقع پر 2-4 گالیاں بھی نکال دیتے ہیں، اور یوں ملازم گناہگار ہو یا نہ ہو، البتہ سیٹھ ضرور گناہگار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کیسے با اخلاق ہوا کرتے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو اس کے جرم کی کتنی پیاری سزا دی کہ اسے آزاد کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں ان نفوس قدسیہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ والی وسلم، اے عاشقان اہل بیت، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں شہزادے بہت زیادہ عظمت والے تھے، اور ان کے امتحان بھی اتنے ہی زیادہ سخت ہوئے، چنانچہ زہر دے کر شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا۔ ان کے صبر و ضبط کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آخر دم تک زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا، کیونکہ گواہی ضروری ہے، اور اگر گواہ پیش نہ کیا جائے تو فرد جرم عائد نہیں ہوتی، اس لیے کسی پر زہر دینے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال اب رضی اللہ عنہ نے زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے قیاس سے کسی کا نام بتا دوں اور اس نے زہر نہ دیا ہو تو اس کو بلا وجہ سزا مل جائے، اور آخر کار آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ شہادت علی اصغر رضی اللہ عنہ دیگر شہدائے کربلا کے ساتھ میدان کربلا میں ننے علی اصغر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جن کی عمر اس وقت 6 ماہ تھی اور پیاس کی وجہ سے ان کی زبان سوکھ کر کاٹا ہو گئی تھی لیکن یزیدی لشکر پر شقاوت غالب آئی اور ان میں سے ایک ظالم اور بے رحم حرملا بن کاہل نامی شخص نے تیر چلایا جو ننے علی اصغر کے حلق میں جا لگا انہوں نے ایک جھرجری لی اور تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے
دیکھا جو یہ نظارہ کانپا ہے عرش سارا اصغر کے جب گلے پر ظالم نے تیر مارا اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا ننا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا
کتنا عجیب و غریب نظارہ تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا گیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس کا کس قدر صدمہ ہوا ہوگا مزید یہ کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے نوجوان بیٹے ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہما اور اپنے دو بھانجوں حضرت محمد اور حضرت عون رضی اللہ عنہما کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا بلکہ سارے خاندان کو اپنے سامنے کٹتے دیکھا شہادت امام علی مقام رضی اللہ عنہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اتنے صدموں کے ساتھ ساتھ اگر بھوک پیاس بھی ہو تو آدمی بالکل ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے پائے استقلال میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی اور آپ اپنی تلوار ذوالفقار لے کر میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے دشمنوں نے گھیرا تنگ کیا بالآخر سید الشہداء راقب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ فاطمہ نور چشم مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم شریف کو جمعہ کے دن نماز ظہر سے پہلے 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کے 9 شگفتہ پھولوں کو خاک و خون میں لتھڑا دیکھ کر اور ان کی شہادتوں کے صدمے سہ کر زخمی حالت میں زمین پر تشریف لے آئے شمر ذل جوشن آپ کے سینے مبارک پر چڑھ گیا قریب تھا کہ وہ آپ کا سر اقدس تن انور سے جدا کر دیتا لیکن آپ نے اس سے فرمایا مجھے اپنے معبود کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر لینے دو وہ مبارک سینے سے اتر گیا اور آپ سجدے میں چلے گئے سجدے ہی کی حالت میں شمر ذل جوشن نے آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں اے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والو ان کی نیاز کھانے اور کھلانے والو تم جن کی نیاز حصول برکت کے لیے شوق سے کھاتے ہو انہوں نے سجدے کی حالت میں سر کٹوایا تھا لیکن صرف نیازی نہ بنو نمازی بھی بنو یاد رہے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے اسے احتراماً نیاز کہا جاتا ہے اور ایسا کہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں بلکہ بالکل جائز ہے نیاز کا کھانا اللہ پاک ہی کے نام کا ہوتا ہے لیکن اگر وہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے ہو تو اسے نیاز اور عام لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے ہو تو فاتحہ کہہ دیا جاتا ہے ہم سید الشہداء کی نیاز کا کھچڑا شوق سے کھاتے شربت اور ٹھنڈا پانی پیتے مگر نماز قضا کرتے ہیں جبکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر شہید ہوئے لیکن میدان کربلا میں باقاعدہ نمازیں ادا کرتے رہے اگرچہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ حالت امتحان میں تھے مگر پھر بھی آخری وقت انہوں نے دنیا کو درس دیا کہ مجھے یزید نے جھکانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے اپنے گھرانے کے بچوں کو قربان کر دیا اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیا مگر یزید کے آگے نہیں جھکا بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوں اے عاشقان اہل بیت پتا چلا مومن اللہ پاک کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا خواہ کوئی کتنے ہی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے مومن کامل اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہی حصہ تھا، اور اللہ پاک کی دین تھی کہ وہ امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ معاذ اللہ، اگر امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے اور اس کے آگے جھک جاتے تو آنے والی امت کے لیے ظالم کے سامنے جھک جانا دلیل بن جاتا، لیکن وہ نہ جھکے اور انہوں نے کلمہ حق کی سربلندی جاری رکھی، یہاں تک کہ شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ یزید اور اس کا لشکر تہس نہس ہو کر تباہ و برباد ہو گیا، اور آج اس سے ہمدردی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، لیکن الحمدللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی عقیدت کی شمع آج بھی کروڑوں دلوں میں روشن ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین کے لیے قربانی دی، اور انہوں نے اپنا تن من دھن بلکہ سارا گھر راہ خدا میں قربان کر دیا۔ جبکہ ہم ان کی قربانیوں کی داستانیں سنتے جوش میں آ کر نعرے لگاتے اور پھر دین کا کام کرنے کے بجائے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ دین اسلام ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا، لیکن اب آہستہ آہستہ دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہماری یہی حالت رہی تو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ کئی ممالک ایسے ہیں جو پہلے اسلام کے مراکز تھے، لیکن جب مسلمانوں نے غفلت برتی، دنیا کو زندگی کا مقصد بنایا اور صرف دنیاوی علم حاصل کیا، تو دین سے دوری کے سبب وہاں موجود مساجد میں تالے پڑ گئے۔ آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے، ہم بھی صرف دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں چھ کلمے بلکہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی یاد نہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کے فرائض معلوم نہیں ہوتے، وضو کرتے ہیں لیکن وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہی حال دیگر معاملات میں بھی ہے، اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہ کرنے کی وجہ سے صورت حال یہ ہے کہ جس باپ نے پیٹ کاٹ کر پالا تھا، بیٹا اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا کیونکہ وہ ماڈرن ہوتا ہے، اسے درست طریقے سے نماز پڑھنا نہیں آتی، تو اس نے کبھی بھول کر بھی اس طرف غور نہیں کیا ہوتا کہ مجھے جنازے کی دعا بھی یاد کرنی چاہیے، اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نماز جنازے میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بیچارے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر نماز پوری کرتے ہیں، اور بعض بیچارے تکبیرات کے وقت نماز عید کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یوں بس نماز جنازہ میں رسمی طور پر شریک ہوتے ہیں۔ غسل میت کی بھی کچھ ایسی ہی صورت حال ہے کہ گھر میں باپ کی لاش رکھی ہوتی ہے لیکن بیٹا غسل نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے کبھی سیکھا نہیں ہوتا کہ میت کو کیسے غسل دیا جاتا ہے۔ باپ نے بھی زندگی بھر کبھی بیٹے کو غسل میت سیکھنے کی ترغیب نہیں دلائی ہوتی، اور پھر بیچارے کو مرنے کے بعد اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، اگر بیٹا باپ کو غسل دے گا تو اس میں رقت ہوگی، سوز ہوگا، درد ہوگا، اور اس کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے والد کو زیادہ سے زیادہ سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے غسل دوں۔ لہذا اس مقصد کے لیے وہ کتابوں سے غسل کا طریقہ دیکھ کر اس کے مطابق غسل دے گا، جبکہ اس کے برعکس کوئی دوسرا آدمی سنتوں کا اتنا لحاظ نہیں کرے گا۔ یوں ہی اگر بیٹا باپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک رہے ہوں گے، اور اس پر رقت و سوز کی کیفیت بھی طاری ہوگی، جبکہ کوئی دوسرا اس طرح رقت و سوز کے ساتھ جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ عقیدت کے اظہار کا بہترین ذریعہ، اے عاشقان اہل بیت، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس لیے قربانی دی کہ وہ اسلام کو باقی رکھنا اور اسلام کے شجر کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن افسوس ہم اپنے ہاتھوں سب کچھ پامال کرتے چلے جا رہے ہیں، جہاں ہماری ساری تعلیم، سارا کاروبار اور سارے علوم و فنون دنیا کے لیے ہیں، وہاں اے کاش ہم اپنا تھوڑا سا وقت اس اسلام کی خاطر بھی نکالیں جسے بچانے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے سید الشہداء کا لقب پایا اور اپنے خون سے اس کی آبیاری کی۔ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے گھر بار اور کاروبار کو چھوڑنا سیکھیں اور امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی دین کے لیے سفر اختیار کریں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، سنتوں کے راستے پر پہ چلنا ہے، خود بھی سنتیں سیکھنی ہے، دوسروں کو بھی سکھانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چل کر اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔